أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی, جیسا کہ ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ خدا نمتال جب کسی بندے کو توفیق دیتا ہے تو اسے نوازتا ہے, تو اسے دین میں غور و فکر کی توفیق نصیب کر دیتا ہے, انسان دین کے بارے میں سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. خدا نمتال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سعادت سے نوازا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں غور و فکر کریں, سوچیں, سمجھیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا, اس سلسلے دروس کا مجموعی عنوان, کلی عنوان مقصد حیات ہے, اور اس میں ہدف یہ ہے کہ ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی دین نے ہمیں پہنچانا چاہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ پروگرام رکھا جاتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مقصد حیات کے سائے میں ایک اور عنوان اس کے لیے تجویز کر لیا جائے, تاکہ اور پریسائسلی ایک ہمارے سامنے فیلڈ معین ہو جائے, اس فیلڈ کے اوپر ہم بات کرتے چلیں. ہم نے مقصد حیات کے مجموعی عنوان کے تحت کئی لیکچرز آپ کی خدمت میں پیش کیے, اور اس میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی زندگی کا جو مجموعی مقصد ہے وہ اپنے ذاتی کمالات کو جو خدا تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کمالات کو پروان چڑھانا ہے. اس دوران میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ قربتاً اللہ, تزکیہ نفس اور معنوی کمالات, یہ سب کا سب ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں, اور وہ سب یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ صفتیں جتنی زیادہ بندوں کے اندر ریفلیکٹ ہوں گی, جتنی زیادہ بندوں کے اندر نظر آئیں گی, یہاں اس کا خلقت کا ہدف پورا ہوگا. تو خدا نمتال اگر رحیم ہے وہ ہمیں رحم کی دعوت دیتا ہے, وہ خدا نمتال علیم ہے ہمیں علم کی دعوت دیتا ہے. جتنی زیادہ خدائی صفات ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی, یہ نظام جو ہماری زندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے ہدف پر پہنچے, اس نظام کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. یہاں پہ ایک باریک سی بات ہے, وہ یہ کہ جتنا خدا نمتال کی صفات ہمارے اندر نظر آئیں گی اتنا ہی یہ کائنات بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی, اور جتنا ہم اپنی ذات کے اندر خدا سے دور ہوں گے اتنی یہ دنیا برباد ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک عجیب حقیقت ہے. یعنی اگر انسان رحم دل ہے, خدا نمتال کی صفت ہے رحیم ہونا, اور انسان رحم دل ہے یہ دنیا اچھی جگہ بنے گی, لیکن خدا کی صفت ہے رحیم اور انسان رحم دل نہیں ہوئے تو یہ دنیا بہت بری جگہ بنے گی. خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عدل کرتا ہے, اگر ہم لوگ عدل ہوئے تو یہ عدل کی صفت جو ہمارے اندر آئے گی اس کائنات کو اچھا بنا دے گی, لیکن اگر ہمارے اندر عدل نہیں آیا تو یہ کائنات بری ہوتی چلی جائے گی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے آخرت سے سروکار نہیں ہے, مجھے صرف دنیا بنانی ہے, اس کے لیے بھی اس کو یہی کرنا پڑے گا, یعنی خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لانا پڑے گا, ورنہ یہ کائنات بھی نہیں بنے گی, یہ کائنات بھی تباہ برباد ہوتی چلی جائے گی. اور اس اعتبار سے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ جو آج کی دنیا میں اتنے زیادہ مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے, تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آج کی دنیا میں جو کچھ مسائل ہیں ان کا حل مزید پیداوار نہیں ہے. پیداوار اس وقت بھی کافی زیادہ ہے, اچھی تقسیم اس کا حل ہے, اور اچھی تقسیم صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب انسانوں کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہوگا, ورنہ یہ اچھی تقسیم نہیں ہو پائے گی. کہیں نہ کہیں تقسیم میں مشکل پیش آتی رہے گی اور یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. اچھا, جو تقسیم کی ہم نے بات کی, اس میں صرف وسائل شامل نہیں ہیں, اس میں تقسیم کا اہم ترین حصہ حق اور حقوق کی تقسیم ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وال محمد. آپ اور میں جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر دو طرح سے ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں شروع سے آخر تک جتنا کچھ دیکھنا ہوتا ہے صرف مادیات کے اوپر ہوتا ہے, جتنی توجہ ہوتی ہے صرف مادیات کے اوپر ہوتی ہے, صرف ظواہر کے اوپر ہوتی ہے. اور ہم لوگ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں اس کو اس کے ظاہر سے نکال کر باطن تک لے جانے کی کوشش کریں. اس تقسیم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں تقسیم اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ دنیا کے دوسرے کسی علاقے میں چلے جائیں اور ان سے کہیں تقسیم اچھی ہونی چاہیے تو وہ صرف پیسے کی تقسیم سمجھیں گے، وسائل کی تقسیم سمجھیں گے. ہم جب تقسیم کی بات کرتے ہیں دین اسلام کے اندر تو پیسے اور وسائل کے ساتھ ساتھ احترام کی تقسیم بھی کہتے ہیں، حقوق کی تقسیم کی بات بھی کرتے ہیں. یہ سب کا سب جب مناسب طریقے سے انجام پائے گا اس وقت یہ کائنات بہتر جگہ بنے گی، انسانوں کے اندر کمالات کا حصول آسان ہوتا چلا جائے گا. بہرحال یہ انسان کی خلقت کا مجموعی ہدف بنتا تھا. اس مجموعی ہدف میں بہت ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں، بہت ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں. اب دین اسلام نے جو جدوجہد کی ہے وہ یہ کہ اس نے پورے ہدف کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور رکاوٹوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. میں پہلے جو مثال دے چکا ہوں اس کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارا ماحول تیار ہو جائے جس کے اندر ہمیں گفتگو کو لے کر آگے بڑھانا ہے، اور اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف حاضر ہوتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ دین اسلام کا ہدف انسان کو معنوی طور پہ کمالات پہ پہنچانا تھا تو اس میں زکوٰۃ کیوں؟ زکوٰۃ کا تعلق پیسے سے ہے تو خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ یا مثلا جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کا کام تھا لوگوں کو معنویات تک پہنچائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جا کے فرعون سے ٹکراؤ، تو فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ کون سا معنویات کے اندر رکاوٹ بنا ہوا تھا؟ اسی طرح آج کی دنیا میں پیش آتا ہے کہ بھائی آپ کو اب میرا کام ہے دین کے ذریعے معنویات حاصل کریں، اور ایک مثال کے طور پر عالم مرجع تحقیق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، تو امریکہ کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ اب ہمیں یہاں پر دین کی ایک اور حقیقت نظر آتی ہے، وہ یہ کہ دین اس اثر تک پہنچانے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. پس منظر میں اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین ہدف کو بھی پہنچائے گا اور ہدف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں بھی دور کرے گا. مثلا دین کو پتہ ہے کہ لوگوں کی معاشی مشکلات اگر حل نہیں ہوئیں یہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر پائیں گے، ان کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، یہ مصیبتوں میں پڑے رہیں گے اور اپنے معنوی شعور کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو وہ مادی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. دین کو پتہ ہے اگر نظام ظالمانہ نظام ہوا تو لوگوں کی معنوی سعادت کے راستے رک جائیں گے، لہذا دین نے فرعون سے ٹکرانے کا بھی بندوبست کیا. اور اسی سائے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی کہ مثلا امام خمینی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، تو کوئی ان سے کہے کہ بھائی آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کا کام ہے درس دیں، آپ کا کام ہے عبادتیں کروائیں، آپ کا کام ہے مسجد بنائیں، مدرسے محراب اس کے اندر جائیں، یہ آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے کہا امریکہ شیطان بزرگ ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جا کر صرف دین میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ معنویت کی طرف آئیں اور ان کی رکاوٹوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیں، ہمیں رکاوٹیں بھی ختم کرنی ہوتی ہیں. لہذا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے پہلے جا کر بتوں کو توڑ دیا. کیوں بتوں کو توڑا؟ بھائی آپ کا کام ہے آپ نماز میں بلائیے، زکات دینے کی طرف ترغیب دلوائیے ان کو. کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا؟ تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے جس کے نتیجے میں اللہ کے دین سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ سب کا سب دین کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہم کسی ایک پہلو پہ توجہ دیں گے، دس کو نظر انداز کریں گے، ہم ساری زندگی اس پر کوشش کرتے رہیں گے، ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی. ہمیں اللہ کے نبی کی دیوی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام حقائق کو دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے دین کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. لہٰذا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اللہ کے نبی کی خدمت کی مثال سے بھی عرض کروں گا کہ جا کے دیکھیے رکاوٹیں کیا ہیں. جب آپ ان رکاوٹوں کو دور کر لیں گے آپ کا دین پھیلنا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو عرض ہوا کہ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں اپنے دین کے اندر. اب اس دین کی بہت ساری تعلیمات کو اس انداز میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے بنے گا. مثلاً تعلیم، جیسے کہ مثلا کچھ وقت پہلے آپ لوگوں نے اسکول شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو ابھی کوئی یہ پوچھے کہ مثلا ہم دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اسکول کا کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھانا نسبتاً آسان ہے، سیاست کو سمجھانا بہت مشکل کام پڑتا ہے، اسکول کو سمجھانا آسان ہے. कि भाई ये जो बच्चे हैं जब ये सही तालीम लेंगे तो इनके अंदर वो शऊर आएगा जिसके नतीजे में दीन के ऊपर अमल करेंगे, वरना दीन पर भी अमल नहीं कर पाएंगे। और जब वो दरसगाहों से खुदा ना करे नऊज़ु बिल्लाह बिगड़ के निकलेंगे, और अब मेरे जैसा कोई आदमी उनसे कहे कि तुम नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो, या उन दरसगाहों के अंदर 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो लफ्ज़ियात सुनते रहें, उसके बाद घर आकर उनके मिसाल के तौर पर दादा या नाना कहें कि तुम दीन की तरफ आने की कोशिश करो, माँ बाप कहें, फिर वो नहीं सुनेंगे और उनकी तकसीर भी नहीं होगी। उसकी वजह यह कि हमने ख़ुद उनको गलत जगह के ऊपर भेजा था। तो ये दीन इस तरह से है, दीन को इस मजमूई हालत में देखना पड़ता है और उसके ऊपर अमल करना होता है। अलबत्ता एक बात जिसका ख़तरा मुझे बहुत लाहक रहता है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ये प्रोग्राम सिर्फ गुफ्तगू के लिए होते हों। इस ख़तरे से बहुत बचिएगा, दीन में और इल्म के मामले में ये ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। आप आजकल की हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के मसाइल कुछ और हैं, और जो कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एकेडमिक डिस्कशन हो रहे हैं उनका ताल्लुक कुछ और है। यूनिवर्सिटीज़ हमारे मसाइल को हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वहाँ एक इल्मी काम हो रहा है, उसका कोई ताल्लुक उन मुश्किलात से नहीं है जिनके अंदर ये अवाम मुब्तला है, और वो अपने इल्म की दुनिया में बसे हुए, अवाम अपनी मुश्किलात के अंदर बसे हुए। मुझे बाज़ औक़ात खौफ आता है कि हमारी दीनी महाफिल में भी यही हो रहा हो कि हम अपने डिस्कशंस के अंदर रहें, दीन के अंदर इल्मी गुफ्तगू होती रहे, दीन के नाम पर महज़रत के साथ मसलन मेंबर और महराज दोनों मौजूद रहें, लेकिन लोगों की दीनी ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े, इस बात का मुझे खौफ आता रहता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हम जो कुरान करें, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी, ये जानते हो कि हमने अमल के लिए इन कामों को अंजाम देना है। तो ऐसा ना हो कि बोलने वाले सिर्फ इसलिए आए कि वो अपनी ज़ात का इजहार करना चाहते हों, अपनी कुछ गुफ्तगू करना चाहते हों और घर का रास्ता ले लें, और सुनने वाले इसलिए आए कि बहरहाल माशरती फ़ालियत भी एक नशे की तरह हो जाती है। लोग कहते हैं इस्लामाबाद में लोगों को सेमिनार में शिरकत करने का शौक़ हो गया है, इसका कोई हदफ नहीं होता कि इससे मिलना क्या है, बस ये होता है कि छुट्टी के दिन शाम के वक्त में किसी एक सेमिनार में जाना है। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है, दीन के नाम पर काम हो रहा होता है, असर नहीं होता। इससे हमेशा खौफज़दा रहना चाहिए, इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहना चाहिए कि दीन के नाम पर जो काम हो अमल के अंदर असर दे, अमल के अंदर असर दे। आज जो हमारे पास मौजू है वो एक दर हकीकत मुश्किल से हासिल किया गया है। और अच्छा, इस तरीक़ेकार को भी मैं अर्ज़ कर दूँ, ये तरीक़ेकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना बहुत अच्छा है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, किसी महफिल या मजलिस का मौजू कैसे बनाया जाता है, किसी महफिल या मजलिस का मौजू कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आज जब यहाँ पर जब हम यहाँ पे आने लगे तो हमने इनसे पूछा कि भाई आपके पास मौजू क्या है, इन्होंने एक मौजू बताया। मौजू कैसे बनते हैं, क्या मौजू ऐसे बनते हैं कि हम ये सोचें कि अब तक मिसाल के तौर पर इस बात इस पर ये जो उनवान है ये लोगों को पसंद आ जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे इसलिए उनवान रख लिया जाए, कैसे मौजू कैसे बनाते हैं। हमारे ख्याल में मौजू बिल्कुल ऐसे ही बनाने चाहिए जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है। डॉक्टर दवाई क्यों लिखता है, मसलन वो अगर अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखता है कि इस बीमार को ये दवाई देनी चाहिए इतनी मरतबा एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर, तो वो क्या देख के लिख रहा होता है। मेरा अपना ख्याल है इसके चंद स्टेजेस होते हैं। एक तकलीफ होती है, एक दर्द होता है जो बीमार को लाहक होता है, बीमार को एक दर्द या एक तकलीफ लाहक होती है, उसके नतीजे में बीमार की हालत ही बता रही होती है कि इसको कोई बीमारी लाहक है। सही, अब दो हालतें हो सकती हैं, या तो बीमार खुद इस बात का इकरार कर लेता है कि मैं बीमार हूँ और वो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है, या उसका कोई हमदर्द उसको पकड़ के एक डॉक्टर के पास ले जाता है। सही, बात कहाँ से शुरू होनी चाहिए, एक दर्द से, एक तकलीफ़ से जिसको कोई एहसास करे। बस एक आदमी के अंदर एक दर्द है एक तकलीफ़ है उसे कोई एहसास करता है, या वो खुद एहसास करता है डॉक्टर के पास पहुँचता है, यह कोई और उसको एहसास कर लेता है और इसको लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है। अब वो डॉक्टर के पास ये बताता है कि मेरी तकलीफ ये है। अच्छा, डॉक्टर उसकी ज़रूर सुनता है कि तकलीफ़ क्या है, लेकिन वो इस पर नहीं रुकता कि जो ये तकलीफ़ बता रहा है इसका इलाज करे, वो इस पर नहीं रुकता। क्यों, क्योंकि वो हमेशा सोच रहा होता है कि ये जो तकलीफ़ बता रहा है मुमकिन है किसी और मुश्किल से हासिल हो रही हो, तो वो उस दर्द का इलाज नहीं करता, उस बीमारी का इलाज करता है जो इस दर्द का बाइस बन रही है। सही है, तो अब यहाँ पे एक मरहला जिसको हम मर्ज की तशखीस कहते हैं, मर्ज की तशखीस देता है। तीसरे मरहले में क्या करता है, वो وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر پہلی دوائی لکھے گا, کیا سوچ کر لکھے گا, اس دوائی سے اس بیماری کا کون سا حصہ علاج کرنا ہے. پھر دوسری دوائی لکھے گا, وہ بھی کسی حصے کے علاج کے لیے. اچھا کیا اپنی مرضی سے پانچ چھ لکھ دے؟ نہیں لکھ سکتا, اس کو ہمیشہ لمیٹڈ رہنا ہوتا ہے ان بیماریوں کے علاج کے لیے جو اس مریض کے اندر موجود ہے. میں سمجھتا ہوں عنوان اس طرح سے انتخاب ہونا چاہیے, درس کا عنوان اس طریقے سے منتخب ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک مشکل ہو, اس مشکل کو ہم نے حل کرنا ہو, اور اس کو حل کرنے کی خاطر ہم ایک عنوان کا انتخاب کریں. آج جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ انہوں نے حقوق نسواں تعبیر کیا ہے, یعنی خواتین کے حقوق. تھوڑی سی تشریح میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا ہم لوگ معمولاً جب قم میں پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ جو دروس ہوتے ہیں پورے دن میں, صبح سے لے کے شام تک ہمارے یہاں لیکچرز ہوتے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ صبح 7 سے لے کر 11 تک کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس کو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں سمجھتے ہیں, اس کو دونوں سمجھتے ہیں. ظہر سے پہلے کا جو ایک گھنٹہ ہے اس کے لیکچر کو صرف ٹیچر جانتا ہے, اسٹوڈنٹ نہیں جانتا. اور ہمارے یہاں کہتے تھے کہ اگر ظہر کے بعد کوئی لیکچر ہو نہ ٹیچرز جانتے ہیں نہ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. بدقسمتی سے آپ میں سے کافی لوگ اس وقت نیند میں مبتلا ہوئے ہوئے, ظاہر ہے اس وجہ سے کہ آپ صبح سے تھکے ہوئے ہوں گے اور شاید دوپہر میں آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. منتظمین نے سوچا ہوگا کہ چھٹی کا دن ہے, آپ کہیں آرام کر لیں گے, لیکن میرے خیال میں کوئی میچ وغیرہ آ رہا ہوگا جس کو دیکھنے میں آپ مشغول ہو گئے ہوں گے اور شاید آرام نہیں کر پائے ہوں گے, یا گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہوگا. بہرحال میں نے وقت نکال کے آدھے گھنٹے ضرور آرام کر لیا تاکہ جب میں پہنچوں تو مجھے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ جدوجہد کیجیے اور اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کیجیے تاکہ میں باقی لیکچر عرض کروں. آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لیکچرز کے شروع سے ہی کہا تھا کہ ہم کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو دلچسپ بنائیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو کوشش یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ ایک خاص موضوع کے تحت رکھ سکیں رکھیں. تو میں آپ کو جگانے کے لیے یہاں لطیفے نہیں سنا سکتا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لیکچرز کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے لوگ جاگتے رہیں, لوگ سنتے رہیں. میں کچھ نہیں کروں گا, میں چاہتا ہوں کہ جو ڈسکشن میں نے تیار کیا وہ ڈسکشن میں آپ کے سامنے ڈیلیور کروں. آپ سے میری خواہش ہے کہ آپ اس کو بیداری کے ساتھ سماعت کریں. میرے لیے ایک جو اطمینان بخش چیز ہے وہ یہ کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جو مجھے اطمینان دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں بھی سنا سوتے بھی رہے تو کوئی بات نہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کو سننے والے لوگ مل جائیں گے. آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے سامعین کی تعداد اور سامعین کی توجہ پہ بہت زیادہ غور نہیں کرتے, چونکہ میں نے بڑے عجیب تجربے کیے ہیں اس معاملے میں. ایک تجربہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک جگہ پہ کراچی سے کافی دور جا کر کئی گھنٹے کا راستہ طے کر کے ایک لیکچر دیا جس کے اندر مشکل سے 40 افراد رہے ہوں گے, اور کئی گھنٹے کا سفر طے کیا, پھر واپسی پہ کئی گھنٹے کا اور سفر طے کیا. سخت سردی کے عالم میں گئے آئے 40 افراد سے زیادہ میرا نہیں خیال رہے ہوں گے, لیکن جب ہم نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا تو میرے خیال میں اب اس وقت اس کے ڈاؤن لوڈ کی تعداد میرے خیال میں 22-25 ہزار کے قریب ہو گئی ہے. تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سامعین کی تعداد اور ان کے حضور ذہن وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریکارڈنگ اچھی ہو جائے اتنا کافی ہے, پھر معاملہ نبٹ جاتا ہے. بہرحال لیکن آپ بھی یقیناً کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا اب طریقہ کار یہ رہے گا کہ ہم بالکل موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. موضوع ہمارے پاس ہے حقوق نسواں یا خواتین کے حقوق. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ حق, جب بھی ہم کہتے ہیں حق یا حقوق, تو اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایک احساس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. چاہے حق آپ کا ہو چاہے حق دوسرے کا ہو, سب سے اہم یہ ہے کہ آپ احساس کریں کہ یہ حق ہے یا نہیں. خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. چاہے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا کوئی حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, اور چاہے اپنے کسی حق کو ان سے طلب کر رہے ہوں, دونوں صورتوں کے اندر احساس کرنا ہوگا کہ جن حقوق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان حقوق کی بنیاد کیا ہے, اس حقوق ان حقوق کو میں اور آپ کس نتیجے میں معتقد ہیں. مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں حقوق نسواں, اب حقوق نسواں کے قائل کیوں ہیں, خواتین کے حقوق کے قائل کیوں ہیں؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کسی موجود کے حقوق کے قائل ہوتے ہیں ترحم کی وجہ سے, رحم کی وجہ سے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم رحم کرتے ہوئے اس کو حقوق دے رہے ہیں. البتہ میں اس کو یہاں پہ اٹیچ نہیں کرنا چاہتا خواتین کے حقوق کو, لیکن مثلا ذہن کی تیاری کی خاطر عرض کر رہا ہوں. مثلا اگر آپ سے کوئی ویسٹ میں کہتا ہے, یہاں پر بھی اب لوگ کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مثلا آپ جانوروں کے حقوق کا خیال کریں, تو کیوں کہتے ہیں؟ مثلا کیا جانوروں کی کوئی پرسنالٹی ہے جس کو محفوظ کرنا ہے؟ نہیں, مثلا وہ کہتے ہیں ان پر رحم کرو, پرندوں کے حقوق کا خیال کریں. کیوں؟ مثلا پرندوں پر رحم کریں اس عنوان سے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جن باتوں کو آج کی دنیا نے کئی سو سال کی جد و جہد کے بعد سمجھا ہے, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بھی بتائی تھی. کوئی صحابی کسی پرندے کے گھونسلے سے بچے اٹھا کے لے آئے, تو وہ جب آ کر بیٹھے تو پرندے اس کے سر پہ منڈلا رہے تھے. تو پوچھا, یہ پرندے تمہارے سر پہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ کہا, میں نے اس کے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. فرمایا, صحیح نہیں ہے, واپس رکھ کے آؤ. پرندوں کو تنگ کرنے کی بھی اللہ اجازت نہیں دیتا. کسی جگہ پہ تشریف لے گئے, کوئی جانور بندھا ہوا تھا, بھوکا تھا. پوچھا کہ یہ جانور اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ کہا, یہ بھوکا ہے. کہا, اس کا مالک کہا ہے؟ مالک کو لے کر آئے. اس سے پوچھا, اسے کیوں بھوکا رکھا ہے؟ کہا, یہ اب میرے کسی کام کا نہیں ہے, لہٰذا کبھی میں کھانا ڈالتا ہوں کبھی نہیں ڈالتا. فرمایا, اگر تمہارے کسی کام کا نہیں تو اسے جنگل میں چھوڑ دو. مظلوم کو اس طرح باندھ کر بھوکا مت رکھو, اللہ پسند نہیں کرتا ان کاموں کو. وہ 1400 سال پہلے جب بچوں کو حقوق دینے والا کوئی نہیں تھا, وہ جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی حقانیت پر اس سے زیادہ کیا دلیل ہمیں اور چاہیے؟ درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس میں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں حقوق کا خیال کیا جائے تراہم کے لیے, رحم کھاتے ہوئے. بس ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق دو, ان پر رحم کھاؤ. اچھا, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں, حقوق ادا کرو نہ رحم کھاتے ہوئے, اس وجہ کہ تمہاری بھی زندگی اسی سے وابستہ ہے. براہ راست نہیں, انڈائریکٹ. ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. مثال کے طور پر کیا, مثلا پھر میں اللہ کے نبی سے مثال لوں گا. فرمایا, جنگ کے دوران بھی سرسبز درخت مت کاٹو. جنگ کے لیے لشکر کو بھیج رہے تھے, لشکر کو نصیحتیں فرمائیں, یہ نہ کرنا, یہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ کرنا. من جملہ یہ کہا, سرسبز درخت مت کاٹنا, جنگ کے اندر بھی جائز نہیں ہے. پانی مت بہانا, پانی نہیں بہاؤ. نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے پیالے میں پانی بھرا, تھوڑا سا پیا, باقی زمین پہ ڈال دیا. اس نے کہا, ایک کام مت کرو, اسراف ہے. اس نے کہا, پوری نہر بہ رہی ہے, پانی کو روک کم ہے. فرمایا, اگر پانی پی چکے ہو نہر کے اندر واپس ڈال دو, ضائع مت کرو اسے. تو اب ہم کہیں گے, بھئی یہ کیوں؟ جانوروں کے اوپر تو چلو ہم نے رحم کھایا تھا, پودوں کے اوپر کیا کریں؟ پودوں پہ تو رحم بھی نہیں کھا سکتے. تو ہم کہتے ہیں نہیں, پودوں کا تعلق انڈائریکٹلی آپ کی زندگی سے ہے. یہ آکسیجن دیں گے تو آپ اس کو اپنی سانس میں لے کے آئیں گے, ان کی وجہ سے سرسبز ہوگا ماحول میں بہتری آئے گی. دسویں ایسے مسائل, انوائرمنٹل پولوشن وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ ہم لوگ اور آپ لوگ کہتے ہیں. آپ خواتین کے معاملے کو کس جگہ رکھنا چاہتے ہیں؟ رحم کھا کر حقوق دینا چاہتے ہیں؟ انڈائریکٹلی زندگی کا حصہ ہیں اس وجہ سے حقوق دینا چاہتے ہیں؟ تو میں کہوں گا یہ دونوں نہیں ہیں, ڈائریکٹلی زندگی کا حصہ ہیں. آپ کی زندگی براہ راست متاثر ہو رہی ہے, اس کو تو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہاں کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں رحم کھاؤ عورتوں کے حقوق دے دو. نہیں, داستان یہ نہیں ہے. یہاں پہ رحم کی بھیک ہم اپنے لیے مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں, رحم کھاؤ, اپنے اوپر رحم کرو, عورتوں کے حقوق دے دو, ورنہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, بچو گے ہی نہیں. جو کچھ سوچا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر یہ حقوق ادا نہیں ہوئے. بس یہاں پر جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کچھ مفادات کے حصول کے لیے نہیں ہے کہ مثلا پودے لگاؤ, مثلا پانی ضائع نہ کرو, یہ نہیں ہے. نہ رحم کھانے کی بات ہے کہ آپ مثلا جانوروں کے حقوق کرو رحم کھاؤ, نہیں, یہ سب نہیں ہے. آپ کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے, آپ کے اپنے اہداف کا معاملہ ہے. نہیں کریں گے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچپنے میں ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو, پڑھنے کا تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا یہ ہم پہ رحم کھائے اور پڑھ لے. نہیں, ہم پہ رحم کھا کے نہیں پڑھے, اپنے اوپر رحم کھا کے پڑھ لے. کیونکہ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی, اپنی زندگی برباد ہوگی. بس پہلے تو سب سے پہلے خواتین کے حقوق کے معاملے میں آپ اپنی دید کو واضح کر دیجئے. آپ کا دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر اس عنوان سے دیکھ رہے ہیں کہ رحم کھا کے حقوق دوں گا, یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس خاطر دیکھ رہے ہیں کہ مثلا لمبی مدت میں میرے مفادات متاثر ہوں گے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حقوق ادا نہیں ہوئے تو میری اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی, اصل وہ تمام اہداف ختم ہو جائیں گے جس کے لیے ہم اور آپ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا, اگر حقوق ادا نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہم پاکستان کے معاشرے میں بیٹھے ہیں, پاکستان کے معاشرے میں اور برصغیر کا مجموعی معاشرہ میل ڈومیننٹ معاشرہ, اس کی اورینٹیشن میل اورینٹیشن ہے. فرد مرد, فرد یہاں پہ مرد ہے اور عورت کا نہیں معلوم فرد ہے یا نہیں ہے. یعنی جیسی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ایک فرد تو فوراً ذہن میں آتا ہے یعنی ایک مرد. اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں پر یہ جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, یہاں پر اورینٹیشن ساری اس مرد کی طرف چل رہی ہے. اس معاشرے کے اندر اگر خواتین کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم اس میکینزم کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر حقوق ادا نہیں ہوئے تو کیا ہوگا. میں نے چھوٹا سا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ اگر حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پہلے مرحلے کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, یعنی جن کے حقوق ادا نہیں ہوں گے ان کو فرسٹریشن آئے گی. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ ایک لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, جیسا کہ ابھی میرے ساتھ ہوا, مثلا کراچی ایئرپورٹ میں جب میں اسکیننگ کے لیے بڑھ رہا تھا تو ایک آدمی لائن کو توڑ کر آگے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ لائن کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ میرے اندر ایک فرسٹریشن آئے گی. اگر اس فرسٹریشن کو میں نہ نکال سکا تو کیا ہوگا؟ اب اس آدمی سے میری زندگی تلخ ہو جائے گی, اس آدمی سے میری زندگی تلخ ہو جائے گی. یہ حقوق کے ادا نہ ہونے کا متفقہ اصول ہے. اگر حقوق ادا نہیں ہوں گے پہلے مرحلے میں فرسٹریشن آئے گی, اور اگر اس فرسٹریشن کو سالو نہیں کیا گیا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. اچھا, جب تعلقات خراب ہوں گے تب پھر دو راستے ہوں گے. ٹھیک ہے, بس حق ادا نہیں ہوا ہے, فرسٹریشن آئی ہے, فرسٹریشن کے بعد تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. اب تعلقات خراب ہونے کے بعد دو راستے ہیں, یا تو آپ نے جبر اور تشدد کر کے خراب تعلقات کو ظاہر میں سنبھال لیا ہے. ہمارے معاشرے میں تو بہت سادہ سی بات ہے کہ بھائی اگر وہ خراب تعلقات کرے تو کیا ہوگا, کہتے میں طلاق دے دوں گا. اچھا, اب طلاق کے خوف سے یہ جبر اور تشدد کے ذریعے سے خاموش کروا لیا گیا ہے, اگلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ اگلے مرحلے میں ہوگا عدم وفاداری, اور جب بھی ممکن ہوا ایک انتقام. یہ مرحلہ آئے گا, یعنی پہلے حق ادا نہیں ہوں گے, پھر فرسٹریشن ہوگی, فرسٹریشن کے بعد تعلقات خراب ہوں گے. تعلقات خراب ہونے کے بعد دو راستے ہیں, یا آپ نے جبر و تشدد دکھایا, جب جبر و تشدد دکھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وفاداریاں ختم ہو جائیں گی, اور جب بھی امکان ہوا ایک بدلہ ہوگا, ایک بدلہ ہوگا. اچھا, لمبی مدت میں کیا ہوگا؟ لمبی مدت میں ہوگا زندگی پامال ہو جائے گی, لمبی مدت میں زندگی پامال ہو جائے گی. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں ہوا ہے, فرسٹریشن آئی ہے, روابط خراب ہوئے ہیں, ایک پیٹرن تھا جبر و تشدد, دوسرا پیٹرن تھا کمپرومائز کریں, کمپرومائز کریں. کمپرومائز کریں کیا مطلب؟ آپ جا کے افہام و تفہیم کریں, اور یا تو اس کو قائل کریں یا آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا پھر امکان یہ ہے کہ لمبی مدت کے اندر تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تعلقات اچھے ہونے کے بعد وفاداری بھی رہے گی, اور نہ صرف انتقام نہیں ہوگا بلکہ کوآپریشن ہوگا. اچھا, سادہ سی مثال عرض کر دیتا ہوں, جب تک مرد کے پاس طاقت موجود ہے جبر و تشدد کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کو چھپائے گا. عورت کے پاس طاقت کب آتی ہے؟ سادہ سی بات ہے, جب اولاد بڑی ہوتی ہے. بہت سادہ پیٹرن میں جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس طاقت آتی ہے. جب طاقت, اچھا چونکہ بچے معمولاً اپنی ماں سے وابستہ ہوتے ہیں, جب یہ مرحلہ آتا ہے تب گھر کے تعلقات کو سنبھالنا عذاب بن جاتا ہے. تب صرف ایک صورت میں سنبھل سکتے ہیں, یہ معاملہ صحیح طریقے سے لے کے جایا جائے, ورنہ معاملے ختم ہو جائیں گے. اچھا, جو حقوق کا معاملہ ہے اس میں بہت بڑی ایک مشکل یہ ہے کہ اس میں خاموشی کو ہم سمجھتے ہیں رضایت ہے. حقوق کے معاملے میں خاموشی رضایت نہیں ہے, بعض وقت خاموشی طوفان ہے. آپ مثلا آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, ایک وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے, وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے آپ کی گاڑی کو روک لیا گیا ہے, اب آپ لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں خاموشی سے, کیونکہ سامنے سے وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے, 20 منٹ اس کے اندر لگیں گے. یہ خاموشی رضایت ہے؟ آپ راضی ہیں؟ نہیں, قطعاً راضی نہیں ہیں. اگر ممکن ہو تو کیا کریں گے؟ شاید وہ جو وی آئی پی وہاں سے موو کر رہا ہے اس کی گردن آپ اڑا سکتے ہیں. ابھی کریں گے؟ نہیں, ابھی نہیں کریں گے, چونکہ ابھی آپ دبے ہوئے ہیں, ابھی آپ مجبور ہیں. جب موقع ملا تب دکھائیں گے. تو کیا خاموشی رضایت پہ دلیل ہے؟ حقوق کے معاملے میں نہیں ہے. حقوق کے معاملے میں خاموشی رضایت کے اوپر دلیل نہیں ہے. یہ جو ہم لوگوں کے یہاں یہ جملہ رائج ہے, نکاح کے معاملے میں خاموشی رضایت کے اوپر دلیل ہے, شاید کہیں شرم و حیا کے موقع پر خاموشی رضایت پہ دلیل ہو, لیکن حقوق کے معاملے میں خاموشی رضایت کے اوپر دلیل نہیں ہے. اور یہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نافذ ہوا ہوا ہے. وہ یہ کہ ہمارے معاشروں کے اندر یا گھرانے ٹوٹ گئے ہیں, یا گھرانے ظاہراً جڑے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں, اور ہم خاموشی کو کیا دلیل سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے رضایت بھی ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ رضایت ہو. بہت ظاہر میں بہت خوش گھرانے اندر سے کھوکھلے ہوئے ہیں, بے ظاہر بہت خوش گھرانے اندر سے کھوکھلے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم سمجھ رہے ہیں خاموشی رضایت پہ دلیل ہے. نہیں, رضایت پہ دلیل نہیں ہے. یہ خاموش اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی کوئی اور راستہ ممکن نہیں ہے. جب راستہ ممکن ہوا اور یہ بیہیویئر چینج نہیں ہوا, تب دیکھیے, تب اصلی مشکل پیش آئے گی. تو احسان محترم, یہ حقوق کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اور یہ ٹپیکل کیس ہے ہیومن بیہیویئر کا. انسانی بیہیویئر کے اندر ایسا ہوتا ہے, انسان کے جسم میں بھی بعض اوقات رد عمل بہت دیر سے آتا ہے, لیکن انسان کے بیہیویئر میں رد عمل بعض اوقات بہت ہی لمبی مدت دکھا دیتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال اس کا تمام کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں رد عمل فوراً آتا ہے, آدمی کو ایک دن وائرس لگتا ہے, دوسرے تیسرے دن بخار شروع ہو جاتا ہے, اور جتنا جلدی رد عمل آئے علاج آسان ہو جاتا ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں رد عمل بہت دیر سے آتا ہے. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا کینسر پتہ نہیں کس اسٹیج پر پہنچ گیا, تب ان کو پتا چلا کہ کینسر تھا, کیونکہ رد عمل ظاہر نہیں ہوا, کہیں پہ جسم پہ تکلیف نہیں آئی, کہیں جسم پہ پھوڑے پھنسی کچھ نہیں ہوا, اور وہ کوئی چونکہ ظاہر نہیں تھا تو سمجھتے رہے اندر کچھ نہیں ہوا. انسان کا جسم ایسے ہے, زیادہ تر رد عمل جلدی دکھا دیتا ہے تو علاج آسانی سے ہو جاتا ہے, رد عمل دیر سے دکھائے ریئیکشن دیر سے آئے پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے. اور ہیومن بیہیویئر میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے, ہیومن بیہیویئر بہت دیر دے دیتا ہے بعض اوقات رد عمل دکھانے میں. مثلاً میں اس مثال پہ واپس آتا ہوں جہاں پر کسی عورت کے اوپر ظلم ہو اور اس کی اولاد پھر بعد میں مشکل کریٹ کرے مرد کے لیے, تو معمولاً یہ جو بچہ ہوگا یہ کتنے سال تک خاموش بیٹھا رہے گا؟ ممکن ہے اپنی زندگی کے 17 سال تک, ممکن ہے زندگی کے 20 سال تک خاموش بیٹھا رہے, اور جب اس کی عمر 20 سال ہو تب اچانک کھڑے ہو کر کہے آج سے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. کتنے سال لگائے اس نے؟ 20 سال لگا دیے اس نے, اور ہم 20 سال تک کیا سوچ رہے تھے؟ ظاہری طور پر سب صحیح ہے, ایسا نہیں ہے. یہ حقوق کے معاملے کا کمپلیکیشن ہے, یہ ہیومن بیہیویئر ہے. انسان کی باڈی نہیں ہے کہ باڈی میں کچھ ظاہر ہو جاتا ہے, نہیں, یہ انسان کی نفسیات ہے. انسان کی نفسیات بعض اوقات بہت دھوکہ دیتی ہے, بعض اوقات ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ اندر کیا لاوے پک رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جتنا مثلا میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ ہم جو وہ مولوی جو فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, یہ معاشرے کے چوراہے کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا راؤنڈ اباؤٹ کیا ہوتا ہے, راؤنڈ اباؤٹ کے سامنے سے بہت ساری گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں, تو جو فیلڈ میں کام کرنے والا مولوی ہوتا ہے وہ معاشرے کا چوراہا ہوتا ہے, اس کے اوپر سب لوگ کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر سکتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک, کم از کم ایوریج میں اگر لوں 60 سے 70% گھرانے نفسیاتی طور پر مریض ہوئے ہیں. کم از کم 60 سے 70% گھرانے نفسیاتی طور پہ مریض ہوئے ہوئے ہیں, ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, اور حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا یہ ٹوٹ رہے ہیں. یہ ٹوٹتے ہوئے کب ہمیں نظر آتے ہیں؟ جب طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی طلاق کا ریشو بڑھتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ معاشرے کے وہ گھرانے جو اب تک خاموش بیٹھے تھے اب ٹوٹنا شروع ہو گئے, جبکہ زیادہ تر کیسز میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں, ٹوٹتے بھی نہیں ہیں, اور ایک موقع کے اوپر جا کر ایسا پھٹتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہوا کیا ہے. عزیزان محترم, یہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی زندگی کے حساس ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. खवातीन के हुकूक का मसला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे पूछता है कि भाई आप पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं मैं तो जो भी पानी होता है पी लेता हूँ, तो कहता है एहतियात कीजिएगा, ये बहुत हसास मसला है, आप कोई भी पानी पीते रहेंगे नहीं मालूम आप अपने वजूद के साथ क्या करेंगे, तो एहतियात कीजिएगा। ये जो मसला खवातीन के हुकूक का है, ये ज़िंदगी और मौत का मामला है इस मादी ज़िंदगी के एतबार से। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है जो मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा अर्ज कर देता हूँ, उस वक्त जाहिर होती है जब आप कमज़ोर हैं, जब आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इस मुश्किल के अंदर उस वक्त जाहिर होना है इसने जब आप कमज़ोर होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई रिवर्स गियर नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जो करना है वो उस वक्त करना है जब आपको अहमियत का एहसास नहीं है, और जब आप अहमियत का एहसास करेंगे उस वक्त वापस नहीं जा पाएंगे ये। और अच्छा, इसके साथ एक और मुश्किल ये जो ख्वातीन के हुकूक का मामला है, ये बराह रास्त मुतसिल है बच्चों के हुकूक से, बराह रास्त मुतसिल है आपके और बच्चों के ताल्लुकात से। तो जरा सा गलती करें तो दुनिया की अजीज तरीन चीज है यानी औलाद वो हाथ से गई। तो एहसान मोहतरम, ये रहम करने का मामला नहीं है, ये मफादात के तहफ्फुज की जंग नहीं है, असल वजूद यहां पर है, असल वजूद यहां पर है। अच्छा, अब हुकूक अदा क्या होने, मैंने इतना वक्त लेकर इसकी अहमियत के ऊपर बात की ताकि ओरिएंटेशन क्लियर हो जाए कि कोई रहम की भीख नहीं मांग रहा है यहां पर कि हम कहेंगे भैया औरतों पर रहम खाओ और कुछ हका हुकूक अदा कर दिया करो, नहीं ये मसला नहीं है, आपकी अपनी जिंदगी का मसला है, करते हैं तो आप फायदे में रहते हैं। बहर अब हुकूक अदा क्या होने वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने अपनी खिदमत में अर्ज किया कि हमारा माशरा मेल ओरिएंटेड माशरा है, यहाँ पे मर्द जो है वो उसको अहमियत हासिल है। मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई इस्लाम ने भी तो यही कहा है, अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्द जो है वो औरतों के ऊपर सरपरस्ती रखते हैं। तो हमारा जवाब ये होता है कि सरपरस्ती एक मफहूम है, डिक्टेटरशिप एक और मफहूम होता है। आप मुल्क के अंदर सदर बनाते हैं, उस सदर के पास इख्तियारात बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या आप डिक्टेटर बनाना चाहते हैं? नहीं, डिक्टेटर नहीं बनाना चाहते, सरपरस्त बनाना चाहते हैं, मुतलकुल अनान नहीं बनाना चाहते। इस्लाम में ऐसा ही है, इस्लाम मर्द को वसीउल कल्ब सरपरस्त देखना चाहता है। वसीउल कल्ब सरपरस्त किसे कहते हैं? अपने मातहत की गलतियों को बर्दाश्त करता है, अपने मातहत के लिए ऐसे जद्दोजहद करता है जैसे इसी से सारे मफादात वाबस्ता हैं। मैं एक वाक्य से आपकी तवज्जो दिलवाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने बकरियाँ चराई थी, हमारे पास रिवायत मौजूद है कि हर नबी ने बकरियाँ चराई हैं, हर नबी ने रेवड़ चराया। एक मौके पे एक बकरी भागी, अल्लाह के रसूल उसके पीछे भागे क्योंकि वो जाकर अपने आप को नुकसान पहुँचा रही थी, तेज़ी से भागे, वो भी तेज़ी से भागी, अल्लाह के रसूल ने बड़ी मेहनत करके बकरी को पकड़ लिया, बकरी को पकड़ लिया और उसको उठाने के बाद कहा कि तू समझ रही थी मैं तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, मैं तुझे बचाने के लिए पीछे आ रहा था। ये वो सरपरस्त है जिसका दिल इतना नर्म होना चाहिए, ये सरपरस्ती का मफहूम है। अच्छा, अब दूसरा क्या होता, मुझे कि बकरी को पकड़ता और मारता और कहता कि मैं तेरे पीछे आया और तूने इतना मुझे थका डाला, ये मुतलकुल अनानियत है। और उससे बढ़कर क्या है, उससे बढ़कर जब वो देखे कि ये जा रही है तो कहता है अच्छा जा, अब तू मर जा, ये लाताल्लुकी है, कि जहन्नम में जाओ। सही, हमें देखना पड़ेगा हम कौन से हिस्से में, हम कौन से हिस्से में। अगर मातहत हमसे वो करे जिसमें हमें जरर पहुंचे और हम उसके मफादात की खातिर उस जरर को बर्दाश्त करें और रब भी खुश रहें, ये सरपरस्ती है जो दीन हमसे चाहता है, ये वो सरपरस्ती है जो दीन हमसे चाहता है। बस दीन भी कहता है कि मर्द सरपरस्त है, लेकिन किस किस्म का सरपरस्त है? मुतलकुल अनान, डिक्टेटर? नहीं, डिक्टेटर नहीं है, ऐसा सरपरस्त है जिसका वसीउल कल्ब किरदार है, वो गलतियों को बर्दाश्त करता है। और इस सिलसिले में जो पहला हक अदा होना चाहिए वो ये कि मद्दे मुकाबिल को अपने बराबर की अहमियत देना शुरू कर दे। औरतों के हुकूक के मामले में पहला काम जो हमें कर लेना चाहिए वो ये कि जितना हम अपने लिए तवक्को रखते हैं उतनी तवक्कोत उनकी भी जहन में सोचना शुरू कर दें, अहमियत देना शुरू कर दें। पहला हक ये हक है, इसकी थोड़ी सी और तशरीह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद जुमले आपके सामने दोहराता हूँ, مثلا میں نے اسی لیے نوٹ کر لیا کہ میں پریسائز کہہ پاؤں. مثلا یہ جملات سنیے گا, بس میں نے کہہ دیا ہے, بس مجھے یہ چاہیے. جب میں نے کہہ دیا تو کسی کی مجال. اچھا یہ سارے جملے کیا دکھا رہے ہیں, یہ جو بولنے والا ہے یہ سیلف اورینٹڈ ہے, یہ خود محوری کا شکار ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں بیس ہوں اور سب میرے گرد گھومے. اگر آپ کے اور میری زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں تو سمجھ جائے گا ہم غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں. اس بندے کی زندگی برباد ہونے والی ہے, اس بندے کی زندگی برباد ہونے والی ہے, چاہے سامنے والی عورت کتنی جاہل اور احمق ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ کبھی نہ کبھی احساس کر لے گی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوا, اور اگر اس نے احساس نہیں بھی کیا تو اس کی اولاد یقیناً سمجھ جائے گی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. میں جملے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہماری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے یا نکلتے ہیں. مثلا میں کہوں بس میں نے کہہ دیا, بس مجھے یہ چاہیے, اور جب میں نے کہہ دیا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں سیلف اورینٹیشن کی نشانی ہیں. اگر ہمارے اندر ہیں اصلاح ہونی چاہیے. اگر اصلاح ہوگی تو کیا ہوگا, نہیں کہے گا کہ بس میں نے کہہ دیا تو ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے دوسرے لوگ کیا چاہ رہے ہیں, آیا دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہی توقع ہے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں سب 2 بجے سوئیں, آیا باقی سب سونا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں سونا چاہ رہے تو کیا ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ یہ پڑھے, نہیں پڑھنا چاہے تو کیا ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والے یہ کریں اور نہ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا. ان باتوں کو سوچنے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ سامنے والے کو حقوق نہیں دیں گے کسی نہ کسی موقع کے اوپر مشکل میں پھنسیں گے. البتہ اس میں کہ حقوق دیں اور اس میں کہ بے راہ روی ہو, حق اور باطل کی تشخیص نہ ہو, غلط اور صحیح کی تشخیص ختم ہو جائے, بہت فرق ہے اس کے اندر. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بچوں کو شخصیت دو, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بچوں کو سر پہ بٹھا دو. نہیں, سر پہ بٹھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, شخصیت دینے کی بات کر رہے ہیں, توجہ دینے کی بات کر رہے ہیں, اہمیت دینے کی. اچھا اس کی بنیاد کیوں ہوتی ہے, کیوں مثلا کسی معاشرے کے اندر کوئی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ایک رویہ اختیار کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو باہر کا معاشرتی حیثیت کا حامل شخص ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ آدمی باہر بہت پاورفل ہے, ہم یوں احساس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں فیکٹری اونر ہوں, باقی سارے میرے ملازم ہیں, اور مجھے دن میں 10 گھنٹے وہ رسپیکٹ ملتی ہے جو ملازموں کی طرف سے اونر کو ملتی ہے. اب میں گھر آ کے کیا چاہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں گھر بھی فیکٹری ہے, صحیح ہے؟ یا باہر مجھے کسی بھی وجہ سے معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کوئی خاص مقام ملا ہوا ہے اور مجھے عادت اسی مقام کی ہے, اب میں گھر میں ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ گھر میں بھی مجھے یہی ملنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات بالکل الٹا ہو جاتا ہے. ایک آدمی باہر ہے جو کسی بھی وجہ سے حقوق سے محروم ہے, غصہ کہاں پہ اتارتا ہے؟ گھر میں آتا ہے. اب گھر میں آ کے غصہ اتارتا ہے. مجھے اچانک یاد آ گیا, یہ جو داستان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, بہت ہزاروں سال پرانی ہے, ہزاروں سال پرانی ہے. ہمارے پاس جو دنیا کا پہلا قانون جو لکھی ہوئی صورت میں ابھی تک باقی ہے, وہ عراق کا علاقہ تھا بابل, جس کے ہینگنگ گارڈنز آف بابلیون مشہور ہیں, 7 عجائب میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. بابل کے علاقے کا ایک بادشاہ تھا حمورابی نام کر کے. حمورابی نے کچھ قوانین بنائے تھے, ان کو مٹی کی تختیوں کے اوپر کندہ کروا لیا تھا. پھر وہ مٹیاں بعد میں مٹی گرم کر کے اس کو پختہ کروا لی جاتی تھی, تو وہ سلیبس بن جاتی تھیں اور ان سلیبس کے اوپر لکھے ہوئے تھے. یہ جو کچھ سلیبس ملی ہیں آثار قدیمہ کے اندر, 4000 سال پرانا قانون, ان سلیبس کے ساتھ ان کا ایک منشی ہوا کرتا تھا, جو میرے خیال میں آج کل کے لیے اگر میں کہوں تو اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا آدمی. تو اس کا اس زمانے کے بادشاہوں کے جو منشی تھے ان کو بہت حیثیت حاصل تھی. اس میں سے ایک منشی کے کچھ قلمی نسخے موجود ہیں کہ اس نے یہ لکھا. اس میں 4000 سال پہلے اس نے لکھا تھا کہ اگر ایک آدمی کو معاشرے کے اندر عدل نہیں ملا تو وہ گھر آ کے ظلم کرے گا, گھر آ کے ظلم کرے گا. اور اس میں عیناً اس نے لکھا تھا کہ اگر باہر اس کو عدل نہیں ملا تو گھر میں آ کر اپنی بیوی کو زد و کوب کرے گا اور اپنے بچوں کے اوپر ستم کرے گا. تو میں سوچتا ہوں یہ داستان آج کی نہیں ہے, یہ داستان 4000 سال پرانی بھی ایسی ہوا کرتی تھی. تو جب بھی معاشرے کے باہر کوئی ظلم ہو رہا ہوگا, انسان کی اپنی زندگی بھی کہیں نہ کہیں ظلم سے دوچار ہو رہی ہوگی. اب باہر اگر وہ خود ظلم کر رہا تھا گھر میں آ کے بھی ظلم کرے گا, باہر ظلم سہ رہا تھا اندر آ کر پھر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا. بہترین رویہ کیا ہونا چاہیے جو ابھی اس کا حل سمجھ میں آتا ہے, باہر بھی اپنے لیے اتنے زیادہ احترام کے قائل مت ہوں کہ گھر میں جب آئیں تو پھر مصیبت بن جائے اپنے لیے. باہر بھی انسانوں کو حقوق دیں, اندر بھی انسانوں کو حقوق دیں. باہر کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اوپر لے گئے کہ دوسرے انسان سر جھکانے اور اتنی عادت پڑ گئی کہ گھر میں آ کر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سر جھکایا جائے. کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے برابر رکھا جائے, دوسرے انسانوں کو رسپیکٹ دی جائے, اس عادت کے ساتھ زندگی گزاری جائے, ہر جگہ سکون سے رہا جائے. ورنہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ گھر کے اندر بعض اوقات جب موقع ملے گا تو بدلہ لیا جائے گا, باہر بھی ایسے ہی ہوگا, باہر بھی ایسے ہی ہوگا. مولا کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس بات کو آگے بڑھاؤں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چونکہ یہ قول مناسبت بھی کافی رکھتا ہے ہم لوگوں کی زندگی سے. فرمایا تکبر کا فی الولایت ذل فی الازل. مولا فرماتے ہیں تکبر کا فی الولایت ذل فی الازل, یعنی حکومت کے وقت تمہارا تکبر دکھانا حکومت سے محروم ہونے کے بعد ذلت جھیلنے کے برابر ہے. حکومت میں ہو تکبر دکھاؤ گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ جب حکومت چھنے گی تو ذلت اٹھانی پڑے گی, تو ذلت اٹھانی پڑے گی. تو اگر بزنس فلورش کر رہا ہے اور تکبر دکھایا ہے, اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک یہ ہاتھ سے جائے گا, دوسرا جب ہاتھ سے جائے گا تو ذلت بھی آئے گی, ذلت بھی آئے گی. چونکہ جتنے لوگوں کے ساتھ تکبر دکھایا تھا پھر اب بدلہ لیں گے وہ اپنا. تو اس قانون کے تحت ذہن میں رکھیے گا اور سامنے والے کو مستقل وجود سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق لینے کی کوشش کریں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ حتی الامکان مشارکت ہونی چاہیے اور ہم آہنگی ہونی چاہیے, جس کو ہم پارٹیسپیشن اور کوآرڈینیشن کہتے ہیں. اگر احکام کا فلو اوپر سے نیچے ایک طرف سے ہوتا رہے ہمیشہ, یہ زندگی اچھی زندگی نہیں گزرے گی. بزنس میں بھی ایسے ہی ہے. پتہ نہیں وہ جو پرانے بزنسز ہوتے تھے ان کو کس طریقے سے لوگ کرتے تھے مجھے نہیں معلوم, لیکن کم از کم جو اس وقت کے بزنسز ہیں اس کے اندر طے شدہ اصول ہے کہ احکام کا فلو صرف اوپر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دو طرفہ ہونا چاہیے. یعنی نیچے سے کچھ نہ کچھ فیڈ بیک اوپر جانا چاہیے, اس فیڈ بیک کی پروسیسنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اوپر سے کمانڈ نیچے آنا چاہیے اور اس پروسیس کو بار بار انجام پانا چاہیے, تب بزنس ایک اچھا بزنس بن سکتا ہے, تب کام ایک اچھا کام ہو سکتا ہے. میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں ایک اسکول کمیٹی کو لیڈ کرتا ہوں. اس اسکول کے اندر 750 بچے ہیں اس وقت اور اس اسکول کے اندر تقریباً 55 کا اسٹاف ہے پڑھانے والوں کا. اگر کمانڈ کا فلو ایک طرف سے ہوتا رہے کہ ہم مثلا کمیٹی کی طرف سے فلو دیتے رہیں کمانڈس کو اور ان ٹیچرز اور بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کو فیڈ بیک کو نہ دیکھیں, یقیناً یہ اسکول بند ہونا چاہیے. پھر اس اسکول کو یقیناً بند ہو جانا چاہیے. آپ اور ہم بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہمارے کمانڈس کا فلو صرف ون سائیڈڈ ہے, میں جو کہوں وہ ہوتا رہے, کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے, کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, تو پھر یہ زندگی برباد ہو جائے گی, یقیناً برباد ہو جائے گی. تو جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حقوق کے معاملے میں وہ یہ کہ کوآرڈینیٹ کریں, پارٹیسپیٹ کریں, کچھ لینے کی کوشش کریں, اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی طرف سے سرپرستی کے کردار کو انجام دینے کی کوشش کریں. مجموعی طور پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں, ایک ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک سادہ سا اصول عرض کر دیتا ہوں. جو میں اپنے مافوق سے, مافوق یعنی اپنے اوپر والے سے, جو میں اپنے اوپر والے سے چاہتا ہوں, جب تک اپنے نیچے والوں کو نہیں دوں گا مجھے زندگی کا سکون نہیں مل پائے گا. مثال عرض کر دیتا ہوں, میں اپنے خدا سے اپنے لیے کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے خدا سے اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کرے, میری ضرورتوں کو پورا کرے, جب میں مصیبت میں پڑوں تو میرا ساتھ دے اور میں اس کی اطاعت کروں گا. اپنے ماتحت سے یہ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ میری اطاعت تو کرے, وہ میری بات تو مانے, لیکن کس صورت میں؟ جب میں اس کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہوں, جب میں اس کی سننے کو تیار ہو جاؤں, جب میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں. اور ضرورت صرف مادی نہیں ہے. ہم لوگ یہ جو سوسائٹی میل اورینٹیڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان کے توہمات میں سے ایک توہم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عورت کو پیسہ, گھر اور وسائل دے دیے, اب اسے اور کیا چاہیے. یہ حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے, ये इंसान है, ये कोई गाड़ी नहीं है जिसको आप कह दें कि मैंने इसकी मेंटेनेंस करवा दी है, इसके अंदर पेट्रोल भी है और इसके अंदर ऑयल भी है, ये चलती क्यों नहीं है? ये इंसान है, गाड़ी नहीं है। इसको इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो जब तक वो सब में असर नहीं होगा, ये माशा नहीं चल पाएगा, इस माशे के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। बस एक काम ये होना चाहिए, जो हमारे रबते ऊपर से हमें तवक्कुफ हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर वाला मेरे साथ करे, मुझे अपने नीचे वालों को ऊपर डिलीवर करना चाहिए। अगर मैं ऊपर से तवक्को करता हूँ मेरी गलतियों को माफ़ किया जाए, मुझे नीचे भी माफ़ करना चाहिए। अगर मैं ऊपर तवक्को करता हूँ कि मेरी बात को सुना जाए, मुझे नीचे भी यही काम करना चाहिए। दूसरा मसला क्या है? दूसरों की अहमियत को एतराफ़ कर लेना आधा काम आसान कर देता है। दूसरों की अहमियत को एतराफ़ कर लेना, मिसाल के तौर पर अपने आप से पूछें कितनी दफ़ा मैंने अपने अंदर एतराफ़ किया है कि अगर मेरे अतराफ़ के लोग अच्छे ना होते तो मैं ज़िंदगी में ये कामयाबी नहीं ले सकता था। और उन अतराफ़ के लोगों में सरे फहरिस्त आपकी फैमिली है। बदकिस्मती से हम लोग अपनी सारी अचीवमेंट्स को अपनी ज़ाती कार्रवाई का नतीजा समझते हैं और अपनी सारी नाकामियों को दूसरों के कंधों पर डाल देते हैं। यानी अगर मुझे कोई कामयाबी मिली है तो मेरी वजह से मिली है, और अगर मैं नाकाम हुआ हूं तो इस वजह से कि मेरे साथ जो फला आदमी था वो खराब था। ये गलतियों में से बुनियादी तरीन गलती है। हमारी जो भी कामयाबियां हैं वो हमारे साथ के अतराफ के लोगों की वजह से है। अगर ये ना होता ग्रुप जो हमारे साथ जिंदगी गुजार रहा है, हम ये कामयाबियां नहीं ले सकते थे। तो हमें इस बात का एतराफ करना होता है कि जो लोग हमारे साथ हैं, अगर ये साथ ना होते तो हम अपनी जिंदगियों में इतने कामयाब नहीं हो सकते थे। और इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि हत्तल इम्कान गुफ्तगु होना, ये इम्पॉर्टेंट है। हत्तल इम्कान डिस्कशन के अंदर आना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने एक दफ़ा इस तरह का एक प्रोग्राम किया था और उसमें अर्ज़ किया था कि हमारे पास आज के ज़माने में बच्चों के साथ डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं है। इम्पॉर्टेंट तरीन कामों में से एक काम ये है कि आप जिन इंसानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं उनके साथ गुफ्तगू में मुलव्वस रहिए, और इस गुफ्तगू को हत्तल इम्कान दो तरफ़ा कर लीजिए। एक दफ़ा आप एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें आपने अपने मसाइल के तौर पर बिजनेस के अंदर काम करने वाले सारे मुलाजमों को बुलाया हुआ होता है, आप उनको यहाँ बिठाते हैं और धड़ाधड़ तकरीर लादना शुरू कर देते हैं और सुना सुना के उनको फारिग कर देते हैं। ये डिस्कशन नहीं है, ये सोलो स्पीच है। ये जैसे अभी यहाँ सोलो स्पीच हो रही है, अगर इसको हम डिस्कशन नहीं कह सकेंगे, इसमें तो एक तरफ से कार्रवाई हो रही है। घर में भी यही ना हो रहा हो कि मसलन मैं एक तरफ से कार्रवाई करके अपने लोगों के साथ बैठकर ये समझता हूँ कि ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। नहीं, डिस्कशन इसे नहीं कहते। डिस्कशन इसे कहते हैं कि हम सामने वाले को बराबर का मकाम देते हैं, उसकी बात को बराबर की अहमियत देते हैं, और जब तक गुफ्तगू में किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते गुफ्तगू के दरवाजे को बंद नहीं करते। ये गुफ्तगू है, ये डिस्कशन है। ज़रा देखिएगा, आपने और मैंने अपनी फैमिली के साथ कितनी दफ़ा डिस्कशन किए, कितनी दफ़ा हम गुफ्तगू के जरिए से, तफाहम के जरिए से किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं, और कितनी दफ़ा अपना फैसला करके अनाउंस कर देते हैं हमने ये फैसला किया कि हम ये करेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हम हुकूक अदा नहीं करेंगे। अच्छा, अब इतनी सारी बातें करने के बाद मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई ये जितनी बातें आपने कही ये सब सही हैं, लेकिन ये उस सूरत में सही है कि जो जो औरत हमारे सामने हो उसके अंदर सलाहियत हो, और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर ये सलाहियतें हैं ही नहीं। बस हमने कहा डिस्कशन होना चाहिए, आप कहेंगे नहीं वो जो मेरे सामने औरत है वो इंतहाई बेवकूफ़ है, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। पहली बात तो ये कि किसने आपसे कहा था कि आप इस इंतखाब को इख्तियार कर लीजिए? इस्लाम में कुछ मेयार नहीं है। उस मेयार में से एक ये है कि औरत के अंदर अक्ल की तरफ तवज्जो देनी है, ना कि सिर्फ उसके जमाल की तरफ और मसलन अपने दूसरे मेयारों की तरफ। अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया है कि मिसाल के तौर पर हम मेयार अपनी मर्जी से बनाए। अल्लाह ताला ने खुद मेयार बना के दिए हैं कि उस मेयार के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमने गलत मेयार के तहत काम क्यों किया। दूसरा मसला ये कि तालीम और तरबियत के ज़रिए से अगर इंसान वाकई तरबियत के अमल से गुजारे तो हम सब ने भी किसी जहालत से सीखा है। अगर खुदा ना करे ऐसा है कि उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं तरबियत के ज़रिए से वो भी ईजाद किया जा सकता है। अगर मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहें तो हम कुछ ना कुछ नतज हासिल कर सकते हैं। इतफाक़ा लाहौर में मैं एक दफ़ा किसी घराने में था तो वहाँ पे मैंने जो मर्द को देखा तो वो इंतहाई एजुकेटेड आदमी थे, वो बहुत अच्छी एक फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर थे, फाइनेंशियल एकेडमिक फाइनेंशियल पोजीशन पे, यानी फाइनेंस से उनकी ताल्लुक था, और माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड आदमी। अनफॉर्चुनेटली वाइफ बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। اب میں توقع یہ کر رہا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ اب ان کی زندگی صحیح نہیں گزرنی چاہیے، لیکن میں نے کچھ عرصے کے بعد نوٹ کیا کہ بہت اچھی گزر رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا اکیڈیمک اسٹرانگ تھا اور وہ بیوی جو اس کی وائف تھی وہ بالکل ہی ان پڑھ تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ان پڑھ تو ہے لیکن سیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے اس ان پڑھ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ فورن کرنسی کے ریٹ کو ڈسکس کرتے دیکھا، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ان پڑھ عورت سیکھنے کے لیے کتنی بےتاب ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے سیکھ سیکھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ ان پڑھ ہے بالکل، لیکن مثلاً فورن کرنسی کے ریٹس کو اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہے۔ اچھا، اس نے سیکھنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بہت ہوشیار عورت تھی، اس کو پتا تھا کہ میرے شوہر کی جو اسائنمنٹ ہے وہ فورن کرنسی کو ڈیل کرنا ہے، تو مجھے وہ چیز سیکھنی چاہیے جس میں میرا شوہر ملوث ہے، اور اس نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اپنے ان پڑھ ہونے کے باوجود اس موضوع کے اوپر توجہ دے کر اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کو اپنے اچھا استوار رکھا۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے ہے، میں اپنے عرائض یہاں پر اختتام پذیر کرتا ہوں، اور آپ کے سوال اور اس ڈسکشن کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات عرض کروں گا، جو مجھے اب تک نظر آیا اسلام کی تعلیمات میں سے، اسلام کی تعلیمات میں کچھ چیزیں جو بنیاد ہیں، اگر وہ بنیاد صحیح نہ ہوں پھر کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی، اگر وہ بنیاد صحیح ہو جائیں پھر تقریباً ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ شخصیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، مکاری سے کام نہیں چل سکتے۔ جب تک انسانی تعلقات مکاریوں کے اوپر بنے ہیں، جس کو ہم لوگ ہوشیاری تعبیر کرتے ہیں، اس وقت تک تعلقات اچھے نہیں رہیں گے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ مکاریوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ باہر تو مکاری کرتے ہیں، وہ گھروں میں بھی مکاری کر رہے ہوتے ہیں، قطعاً سمجھ دیجئے گا کہ اپنے تعلقات کی خبر خود کھود رہے ہیں ہم لوگ، اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جائے نعوذ باللہ تعالی۔ تو حتی الامکان کوشش کریں پرخلوص رہیں، پرخلوص رہیں، جتنا پرخلوص رہیں گے خدا پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے، پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ تو انسانی تعلقات کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ جو پرخلوص رہ کر حل نہ کی جا سکے، حتی الامکان پرخلوص رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ حقوق نسواں یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے چند بنیادی ترین نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے ڈسکشن ہیں جس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، مثال کے طور پر عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی ابھی کہ آپ بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا کریں۔ ابھی میں نے صرف ایک برابر کی سطح کے اوپر گفتگو کی ہے، بچیوں کے حقوق کے اوپر ابھی توجہ نہیں دی ہے، اور مثال کے طور پر بہت سارے اس میں مسائل اور آ سکتے تھے، مثلا جیسے جہیز کا مسئلہ ہے کہ بھائی خواتین کے حقوق کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جہیز کا مسئلہ بن جاتا ہے بعض اوقات، یا مثال کے طور پر دونوں خاندانوں کے تعلقات کا مسئلہ بن جاتا ہے، میرے خاندان والوں کو زیادہ اہمیت ملنی ہے، سامنے والے کے خاندان کو اہمیت نہیں ملنی ہے، ان سب کا جو لب لباب تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کیا۔ اگر آپ برابر کی پرسنالٹی کے قائل ہو جائیں تو یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے کہ میرے خاندان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے یا تمہارے خاندان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ جو مین ایشوز ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو اس کی ہم مزید تشریح عرض کر دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ابھی یہ وہ پرٹیکولر کیسز ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ہوتے ہیں، مثلا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں پہ مرد پوری کوشش کرتا ہے وہ وہاں سے صرف لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یہاں پہ دو تین فرضیے ہیں جس کے اوپر ہمیں پہلے کام کر لینا چاہیے۔ کیا انسان کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو صرف زندگی میں جھگڑا چاہیے، سکون نہ چاہیے؟ کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو عورت ہوگی یہ ایک ایسی عورت ہوگی جس کو صرف جھگڑے کر کے خوشی ملتی ہوگی، یعنی کہ نہیں، یہ ایک عورت ایسی عورت ہوگی جو کہیں پر اپنے آپ کو کمزور پا کے اپنی کمزوری کو چھپاتی کس طریقے سے ہے؟ جھگڑا کر کے، اپنی کسی نقصان کا جو کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہے وہ جھگڑا کر کے کرنا چاہتی ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، آپ سڑک پہ گاڑی لے کے چلا رہے ہیں، ایک اور آدمی بھی گاڑی چلا رہا ہے، اس نے آپ کی گاڑی کے ساتھ کچھ حرکت کی، آپ کے ساتھ کچھ حرکت کی اور آگے جانے کی کوشش کی، آپ نے جا کے گاڑی روکی، اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کی اور آپ نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، صحیح؟ اب آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جھگڑا دو آدمی کیوں بنے ہوئے؟ کیا آپ کو جھگڑا پسند ہے؟ نہیں، جھگڑا پسند نہیں ہے، آپ جھگڑالو کیوں ہیں؟ آپ کا کوئی حق پامال ہوا ہے جس کو آپ نہیں لے سکے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے جھگڑا نہیں کیا تو ملے گا بھی نہیں, اب آپ جھگڑا کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, مثلا میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں ہمیشہ, وہ یہ کہ کیا خدا نے اس کو جھگڑالو خلق کیا ہوگا؟ یہ چانس کم ہے. کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کردار اس کردار میں تبدیل ہوا ہے, ورنہ خدا نے ایسے ہی کر دیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ جھگڑا کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. بس جب بھی کوئی مرد مجھ سے یہ کہے کہ عورت ہمیشہ جھگڑتی ہے, اور جب بھی کوئی عورت مجھ سے یہ کہے میرا مرد ہمیشہ جھگڑتا ہے, تو میں ہر دونوں کے پیچھے کہوں گا ہمیشہ جا کے ریزنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. اچھا, ممکن ہے ریزنز کچھ ایسے ہوں جو ہماری دسترسی میں نہ ہوں, جو ہمارے بس میں نہ ہوں. مثال کے طور پر, چونکہ اب یہ فیملی افیئرس بہت سنتا رہتا ہوں, بہت زیادہ اس میں ملوث ہونا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے کہا کہ میرے کوئی مہمان آئے, اس نے مہمان کو چھپا دیا اور کہا کہ میں مہمان تو رکھوں گی اپنے گھر پہ, لیکن اپنے شوہر کے سامنے نہیں بٹھا سکتی. اچھا, مہمان دیندار ہے, اس نے کہا کہ بھائی اگر تمہارا شوہر خوش نہیں ہے کہ میں مہمان بنوں تو میں مہمان کیوں بنوں؟ اس کا مطلب ہے میں اس کے گھر سے کھا رہا ہوں اور وہ خوش نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں, وہ بہت خوش ہے, آپ مہمان بنیے, آپ آج گھر آئیے رہیے, وہ اس سے خوش ہے. تو اس نے کہا خوش ہے تو مجھے سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کہنے کا نہیں, اس خاتون نے کہا کہ نہیں سامنے لاؤں گی تو جھگڑا ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے؟ کہنے کی بزنس خراب ہو گیا ہے, بزنس خراب ہو گیا ہے, اس کا ٹینشن بہت زیادہ ہے. ابھی اگر کوئی چیز 19 سے 19:30 بھی ہو جاتی ہے تو پھٹ پڑتا ہے, بعد میں افسوس بھی کرتا ہے کہ مثلا مجھے غصہ آ گیا اور میں یہ ہو گیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اب اس کا حل یہ ہے کہ میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ مہمان آیا ہوا ہے, وہ اس کمرے میں اندر نہیں جانا, چونکہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تم اندر گئے, تم نے کوئی ذرا سی چیز دیکھی, تم نے پھر پھٹ پڑنا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعا ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں نہیں یہ مشکل ہے, سامنے والا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ مشکل ہے, لیکن ہم لوگ حل نہیں جانتے بعض اوقات. ان تمام کیسز میں بھی حل ہوتے ہیں, ان تمام کیسز میں بھی حل ہوتے ہیں. یعنی اگر واقعا کام کرنا ہو تو اس بندے خدا کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا کہ آیا بزنس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے زندگی قربان کر دی جائے, لیکن بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ مثلا ایک عورت ایسی عورت ہے جو صرف جھگڑا کرتی ہے, پہلا میرا جواب یہ ہے آپ ہمیشہ جھگڑے کے روٹس کو پکڑنے کی کوشش کیجئے, شخصیت میں جھگڑالوپن کیوں ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ اس میں سے وہ حصے جو آپ کے بس میں نہیں ہیں اس کو آپ علیحدہ کر دیجئے, جو حصے آپ کے بس میں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور مرد ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بس میں ہیں اور شاید ہم خود ہی سبب ہوں, شاید ہم خود ہی سبب ہوں. بعض اوقات ہم نہیں جانتے, مرد نہیں جانتا کہ اس کی کس حرکت کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا ہوا ہے. ایک عجیب کمپلیکیشن ہے یہاں پر. میں ایک کیس کا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر, کہ بعض اوقات کمپلیکیشن کتنا عجیب ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب میں بیچ میں سوچا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے بتاؤں کہ اگر وہ سن لے, کیونکہ میری اسپیچ سن لیتا ہے, تو اگر وہ سنے تو اس کو پتہ نہ چلے, یعنی وہ یہ احساس نہ کرے کہ میں نے اس کا راز باہر کھول دیا. ٹھیک ہے, تو مجھے کچھ اس طرح سے بتانا ہے احتیاط کرتے ہوئے کہ کچھ چیزیں میں مبہم رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک مرد ہے, اپنے بچوں کو بہت چاہتا ہے, اپنی بیوی کو بھی بہت چاہتا ہے, تربیت کا وسیلہ ہے. اپنے اس غصے کے اظہار میں بعض اوقات کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو اولاد بہت برا لے لے رہی ہے اپنے دل کے اوپر. مثال کے طور پر اپنے سسرال والوں کی بعض حرکتوں کو دیکھا اس نے کہ جو صحیح نہیں تھی, قطعاً صحیح نہیں تھی. اس نے ان سے کہا آئندہ سے میری بیوی سے ملنے کی کوشش مت کرنا, آئندہ سے میری بیوی سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا. اچھا, یہ بہت کامن ہے ہمارے معاشروں میں, تو بہت ہوتا ہے. مثلا کہہ دیا آئندہ سے میرے گھر نہیں آنا, آئندہ سے ہمارے تمہارے تعلقات ختم ہو گئے. یا مثلا پہلے والے لوگ کہتے تھے آئندہ سے میرے لیے تمہارا چہرہ دیکھنا حرام ہے, اور ابھی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں قبر پہ نہیں آنا, مثلا میرے جنازے میں شرکت نہیں کرنا, اس طرح کی باتیں. مگر اس نے سسرال کے بعض افراد کی کچھ حرکتیں دیکھ کر ان سے کہا آئندہ سے میرے گھر مت آنا, اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا. ٹھیک ہے, اچھا اس نے کہہ تو دیا. اب ایک اور مشکل ہو گئی, اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کے غصے کو سہتے رہتے ہیں, غصے کو سہتے رہتے ہیں. ان کے دل میں بات آ گئی کہ یہ کسی وقت ہمیں بھی ہماری ماں کے ساتھ یہی کروائے گا، کسی وقت ہم پہ غصہ کرے گا، ہم سے کہے گا یہاں سے نکل جاؤ، آئندہ سے یہاں نہیں آنا، اور اپنی بیوی سے کہے گا کہ آئندہ تمہیں ان سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا۔ وہ اس بات کو لے کر اتنا بیٹھ گئے کہ ان کو اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی۔ اچھا، کیا اس نے سوچا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ آپ اور میں نہیں جانتے ہمارے اور آپ کی حرکتیں بعض اوقات کتنی دور تک جا کر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ہم سے پوچھے ہم نہیں جانتے۔ تو برادر، اس کامن کوشچن کے سلسلے میں جو بہت عمومی سوال ہے وہ یہ کہ مثلا صرف جھگڑا کرنا جانتی ہے، یا کوئی عورت کہہ سکتی ہے کہ مرد صرف جھگڑا کرنا جانتا ہے، میں کہوں گا روٹس کو جا کے چیک کریں، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، ان روٹس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ اپنے عمل کے اوپر غور کریں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے اطراف میں لوگوں کے لیے عذاب بنی بھی ہوں گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جی ہاں سر،
گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے، وہ ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی اور اس میں مرد کا سیلف سینٹرڈ ہونا۔ اگر آپ کی گفتگو سے کوئی غائب ہو کے آج یہ سوچنے پہ اس نشے سے جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی فیملی سے اتنی دور لے جا چکا ہے دکھنے میں، تو اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے نزدیک لے کے آئے، اس کی کوشش کرنا بھی چاہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنی فیملی یا اپنے بھائیوں سے یا اپنے وائف سے اتنا دور کر لیا ہے، اپنے آپ کو اتنا
نیچے رہا۔ ہاں، بہت بہت ویلڈ اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی نے غلط کیا، غلط کرنے کے نتیجے میں بہت دور چلا گیا ہے، اس کی فیملی دور ہو گئی ہے، اب یہ واپس آنا چاہتا ہے، واپس کیسے آئے؟ چونکہ ابھی ایک مشکل یہ پیش آئے گی، یہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، سامنے والے صحیح نہیں ہوں گے۔ شروع میں وہ کیا کہیں گے، اس کی کوئی ویکنس پھنسنے والی ہے اس لیے ہمارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ سیاست کر رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے، صحیح ہے۔ اس کو ایک بات سوچنی چاہیے، اگر 20 سال اس نے غلطی کر کے لوگوں کے دل دکھائے تو اب ان لوگوں کا حق کتنے سال پر ہے؟ 20 سال ان کا بھی حق ہے کہ وہ شک کریں کہ جو یہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا کوئی مکاری کر رہا ہے۔ بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن ان تمام کے باوجود ایک بات طے شدہ ہے، ہم انسان لوگ پتھر نہیں ہیں، انسان پھر انسان ہے، اگر محنت کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں اس نے اثر دینا ہے، اور خاص کر اس وقت محنت کریں جب پرانی عادت کے تحت توقع بھی نہیں تھی کہ یہ کام ہوگا، اور آپ کر کے دکھا دیں۔ جب مثال کے طور پر کوئی ایسا کرٹیکل ایشو ہے جہاں پرانی عادت کے تحت اس کو بالکل بسٹ ہو جانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کسی اور طرح سے دکھانا چاہیے تھا، اور اس وقت یہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرے، خاص کر معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اب تک، پتھر سخت ترین انسانوں کو بھی درگزر کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان درگزر کرتا ہے تو شاید انسان اثر نہیں ڈالتا، پھر خدا اثر ڈال رہا ہوتا ہے، تو پھر خدا تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر یہ آدمی ایسا کرے کہ اپنی کوشش کو جاری رکھے، سامنے والے غلط رد عمل دکھائیں گے، یہ سمجھاتا رہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہے اپنے خدا کے حضور، کہ خدایا ٹھیک ہے میں نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا، اب یہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس کام کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں وہ انسانوں کو تبدیل کر لے گا۔ بالآخر یہ لوگ اس جگہ پر اسی کے بہیویئر کی وجہ سے پہنچے ہیں، اگر یہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا یہ سب واپس آئیں گے۔ درگزر کرے، مشکلات میں ساتھ دے، مشکلات میں ساتھ دے، جتنا درگزر کریں گے جتنا مشکلات میں دوسروں کا ساتھ دیں گے زندگی آسان ہوگی۔ اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، میں نے 10 سال ہو گئے درگزر کر کر کے اور مشکلات میں ساتھ دے دے کر دیکھ لیا ہے کہ اب بھی وہ تبدیل نہیں ہوتے، تو میں کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ میں خراب رہوں، تو وہ خراب رہے پھر بہتر ہے، کم سے کم میں اللہ کے حضور تو سرخرو ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں خراب تھا اور میری خرابی کی وجہ سے وہ خراب ہوئے تھے، اب میں صحیح ہو گیا اور وہ اب بھی خراب ہیں، میں کہوں گا یہ صورتحال پھر بھی بہتر ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں اور وہ خراب ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا کے سامنے کم سے کم یہ تو کہہ سکتا ہوں اب کہ میں صحیح تھا، تو یہ صورتحال پھر بھی بہتر ہے. ہر صورت میں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, دوسروں کے اوپر تبدیلی کی کوشش کرتے رہیں گے. اگر تبدیل ہو گئے مطلوب حاصل ہو گیا, تبدیل نہیں بھی ہوئے تو ہماری غلطی تھی ان کو اس جگہ پہ پہنچانے میں, اور ہم اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ خدایا کم سے کم میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. اچھا ایک پوائنٹ میں نے بیچ میں عرض کیا تھا, اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ بیچ میں بہت تیزی سے بتایا تھا. بعض اوقات ہماری ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جن پر ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے, دوسروں کی زندگی کے لیے عذاب ہوتی ہیں, اور اپنے سیلف سینٹرڈ ہونے کی وجہ سے ہم توجہ نہیں دے پاتے کہ میری یہ غلطی دوسروں کے لیے کتنی بڑی عذاب ہے. میں نے ایک بچے کو ٹاپک ملا کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر کچھ پیجز لکھے. تو اس نے ڈسکرپشن لکھا, اور اس کے بعد اس نے وہ دے دیا کہ آپ پڑھیں. میں نے وہ پڑھا, تو میں نے اس ڈسکرپشن کے اندر اس بچے کا کرٹیسزم دیکھا اپنے باپ کے اوپر, بالکل ویلڈ کرٹیسزم. اس نے لکھا بچپن میں میرا باپ ایسا تھا, جب میں لڑکپن میں آیا تو میرا باپ ایسا تھا, جب میں جوانی میں آیا تو میرا باپ ایسے تھا. تینوں اسٹیجز میں امپروو ہوا تھا. لڑکپن میں بہت خراب تھا, بچپن میں بہت خراب تھا, لڑکپن میں تھوڑا بہتر ہوا, جوانی میں بہت بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے باپ کی جس خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے باپ کو اس خرابی کا پتہ ہی نہیں تھا, اور بچے کے ذہن پر اتنا بوجھ تھا کہ جوانی تک اس کو یاد تھا کہ بچپنے میں میرے باپ نے یہ خرابی تھی. بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہو سکتی ہے آپ کی اور میری خرابی جو ہمارے اطراف کے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا رہی ہوگی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سے یہ لوگ عذاب میں آئے ہیں. مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے, مثلا گالیاں دینا. معمولاً گالیاں دینے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گالیاں دے رہا ہوں, اور کچھ ثقافتوں کا حصہ ہو جاتا ہے گالیاں دینا, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, اور بچہ مثال کے طور پر اس ثقافت کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے باپ کی اس حرکت کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے, لیکن کہہ نہیں سکتا, تبدیل بھی نہیں کر سکتا, سوائے کوڑنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ممکن ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اس مرد کو یا اس باپ کو کہ اطراف کے لوگ میری کس حرکت سے عذاب میں آئے ہیں, اور آخر تک حیران ہو کر پوچھتا رہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسے ناانصافی کیوں کرتے ہیں, یہ میرے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں. اس کو پتہ نہ ہو کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں وہ کون سا ظلم ہے. کوئی اور چیز, مثلاً بالکل صحیح, مثلاً امریکی صدر کہتا ہے ہمیں نہیں پتا دنیا امریکہ سے نفرت کیوں کرتی ہے, کہ جب اتنے مظالم کرتے ہیں اور خود نہیں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پوچھتے ہیں دنیا کیوں نفرت کرتی ہے. اور کسی اور کسی میں کوئی کوشچن نہ ہو تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخر میں جی ہاں, یعنی عورت شیعہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں مثلا انہوں نے کہا کہ ایک گھرانے میں شادی ہوئی ہے جس میں مرد اہل شیعہ نہیں ہے, عورت شیعہ ہے, اور وہ مرد اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سوچوں گا کہ اس کو شادی سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر وہ کسی ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں پر یہ مسئلہ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہوگا. اگر والدین نے بھی کیا تھا تو والدین کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ بھئی اگر ہم اس طرح کی کسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا. اور اب فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں, کسی بھی وجہ سے وہ عورت اس مشکل کے اندر پھنس گئی ہے. اب میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنے کردار کے ذریعے سے, جو میں ہمیشہ معتقد ہوں, عرض کر رہا ہوں, پتھر کو بھی بہرحال نرم کیا جا سکتا ہے, پتھر کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے. میں اس کیس کو اس طرح دیکھتا ہوں. میرے ایک دوست تھے, دوستی سے پہلے وہ اہل سنت تھے, اور ان کے اندر شیعت کے اوپر توجہ کا جذبہ ہوا, انہوں نے شیعت پہ توجہ دی اور وہ شیعہ ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد شیعہ ہو گئے, ڈسکشن انہوں نے بہت کیا. شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے ایک شیعہ گھرانے میں شادی کی, ایک شیعہ بچی سے شادی کی, لڑکی سے جس کے گھرانے کو میں بھی جانتا تھا. اب وہ آ گئی اپنے شوہر کے گھر پر, اور اب اس کے سامنے ٹاسک یہ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے سارے گھرانے سے تعلقات رکھنے تھے. شادی میں سے شرائط میں سے لڑکے نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میری بیوی صرف مجھ سے تعلقات نہیں رکھے گی, میرے گھر والوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے گی. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے یہ کہے کہ میں شیعہ ہوں, میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی, لیکن تمہارے مثلا فیملی والے چونکہ سننی ہے ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گی. تو اس نے کہا تھا نہیں بیٹھنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں چیلنج قبول کرتی ہوں, بیٹھوں گی. اور اس کے بعد جب اس نے تعلقات کرنا شروع کیے تو اب یہاں پہ ایک ایشو تھا کہ ان کے دلوں کو جیتیں کیسے. जो ये समझ रहे हैं कि ये लड़की हमारे भाई को लेकर चली गई है, जबकि पहले वो कन्वर्ट हुआ था उसके बाद उसने शादी की थी, लेकिन उनके जहन में ये था कि नहीं ये लड़की सबब बनी है कि ये लड़का शिया हो गया। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, पुरखलूस मेहनत करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम किसी के दिल को नरम कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है, बाज़ जगह पे कुछ हुकूक हमारे होते हैं, कुछ सामने वाले के हुकूक होते हैं। जब हम सामने वाले को देखते हैं कि वो हक अदा नहीं कर रहा, तो हम जो खुद हक अदा कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे होते, इससे मामला और ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो हक अदा ना करे, हम हक अदा करते रहें, तो फिर उम्मीद बाकी रहती है कि शायद सामने वाला कभी तब्दील होगा। अलबत्ता बाज़ औक़ात मामला बहुत ख़तरनाक जगह पर पहुँच जाएगा, जब किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाएगा जहाँ मामला हल ना हो सके, तो मकरूह तरीन चीज़ों में से एक चीज़ तलाक है। बिलाख़र अगर कोई ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर कोई हल बाकी ना रहे और ये दास्तान बहुत देर में पहुँचेगी, तो ज़ाहिर है कि हलाल चीज़ों में मकरूह तरीन फिर वो तलाक है। बारह आपकी तवज्जो का इंतहाई शुक्रिया। हाँ, ये कह रहे हैं वो जुल्म कर रहा है, कह रहे हैं कि वो जुल्म करता है, अभी हम केस को ज़ाहिर है इतने ज़्यादा जनरलाइज रहते हुए आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इन तमाम मामलों के अंदर जो जैसे इन्होंने अभी बताया, कम से कम मेरा जैसा आदमी करता है, कहता है कम से कम एक घंटा दोनों की सुनो, ताकि मुझे ये समझ में आए असल केस क्या है। हमेशा इन केसेस के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर से ताल्लुकात रखते हैं, अल्फाज के ऊपर फैसले नहीं किए जा सकते। हमें देखना होगा कि प्रिसाइसली उस जगह के ऊपर क्या पेश आ रहा है, उससे कम पे बात नहीं हो सकती। ठीक, तो हम जनरलाइज कोई इशू नहीं कह सकते कि मसलन क्या हो रहा होगा, लेकिन हम एक बार अलग फर्जिया बना के बात कर रहे हैं। असल मामला ये कि फिर जाके सुने कि वो लड़की क्या कहती है, उसका शौहर क्या कहता है, उसके घर वाले क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर हम ये तय कर पाते हैं कि असल हक क्या होना चाहिए। बहरहाल आपकी समाप्त का शुक्रिया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।